بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كي شرح كدرس جاريه اور ہم بات کر رہے تھے تقدیر کے مسائل کے تعلق سے. امام ابو جعفر الطحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبی مرسل، والتعمق والنظر فی ذلك ذریعۃ الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. امام صاحب فرماتے ہیں، تقدیر کی اصل، تقدیر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا راز ہے. اپنی مخلوق میں سے جسے نہ تو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول جانتا ہے، تقدیر کے معاملے میں غور و فکر گہرائی سے کرنا یا اس راز کو جاننے کی کوشش کرنا رسوائی کا سبب ہے، محرومی کی سیڑھی ہے اور طغیانی کی بنیادی وجہ ہے. فالحذر كل الحذر، دیکھیں ذرا الفاظ، دیکھیں امام صاحب یہاں پہ منع فرما رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ مکمل طریقے سے من ذالک، ان چیزوں سے. کس چیز سے؟ تقدیر کے راز کو جاننے کی کوشش کرنے سے اور اس کے گہرائی میں جانے سے. نظراً، غور و فکر کرنا تقدیر کے متعلق جو باریک بینی، اس کو جاننے کی کوشش کرنا، اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرنا، بچ کے رہنا، خوب بچ کے رہنا. نظراً و فکراً و وسوسۃً، آپ کے دماغ میں خطرات بھی نہیں آنے چاہیے کبھی بھی کہ تقدیر کے معاملے کی باریک بینی میں جان لو. اس لیے بعض بھائی کہتے ہیں شارٹ کٹ کیا ہے جاننے کا، جو بنیادی بات ہے وہ جاننا ضروری ہے. تفصیل جاننا اس صورت میں ضروری ہے جب شکوک اور شبہات بڑھ جائیں، ان کو دور کرنا لازم ہو، ورنہ مومن کا ایمان کا تقاضا. میں ابھی شیخ صاحب کے دو چار لفظ بتا دیتا ہوں، یہی اس کی بنیادی علم ہے اور یہی اس کی تفصیل ہے. خلاصہ تقدیر کے معاملے میں چند الفاظ ہیں، دیکھیں شیخ صالح فضل حفظہ اللہ کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلا جملہ، میں جملے جملے پہ بات کرتا ہوں. پہلا جملہ، واصل القدر سر اللہ تعالی فی خلقه، تقدیر کی اصل، تقدیر کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنی مخلوق میں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس گہرائی میں جانے سے مراد، واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ امام صاحب کا یہ اشارہ اس حدیث کی طرف ہے، بقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا، جب تقدیر کو بیان کیا جائے تو پھر خاموشی اختیار کرو. یعنی جب تقدیر کی باریک بینی یا تقدیر کے تعلق سے کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو یا ایسے کوئی مسائل سامنے آ جائیں جس سے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، تو ان میں الجھنے کی کوشش نہ کریں، نہ بحث مباحثے کریں. فامسکو، خاموش اختیار کریں. جیسا فرماتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، وہو حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، روی عن جماع من الصحابہ، روی عن جمع من الصحابہ، صحابہ کی جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. وقد خرجت فی الصحیحہ، اور سلسلہ صحیحہ میں اس کی تخریج کی ہے، حدیث نمبر 34. اس سے متعلق جلدی اور حدیث ہے، وَيَذُكِرَ أَصْحَابِ فَأَمْسِكُوا، یا وَذِكَرَ الصَّحَابَ فَأَمْسِكُوا، جب صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی بھی بد کلامی بد زبانی ہو تو پھر خاموش اختیار کرو. صحابہ کرام کے سلوک برائی نہیں کی جاتی, ہاں اچھائی کرنی ہے, ان کی خوبی بیان کرنی ہے تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر, لیکن ان کی برائی کرنا, بد زبانی, بد کلامی کرنا, فوراً فامسکو خاموش اختیار کرو. ان کے بیچ میں جو اختلافات تھے, جھگڑے ہوئے, فامسکو خاموش اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ ان شکوک اور شبہات کی بنیاد پر معاملہ آگے بڑھتا ہے, پھر صحابہ کرام کی تفصیلات میں جا کے ان کو جھگڑا کیوں ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, باریک بینی کرتے کرتے بہت سارے لوگ ایسے چوراہے پر کھڑے ہو چکے ہیں آج رسول جماعت سے بالکل دور ہو چکے ہیں, اور خود آپس میں لڑنے کو پتہ نہیں ہے کہ حق کیا باطل کیا ہے, اندھیرے میں کھڑے, تاریکیوں میں. کیوں؟ کیونکہ ایسے راستے کا اختیار جس کا تعلق صاحب وسلم فرماتے ہیں فامسکو خاموشی اختیار کرو. اور جو ان دو معاملات میں تقدیر کے راز میں خاموشی اختیار نہیں کرتا, تقدیر کے راز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور بحث مباحثے کرتا پھرتا ہے, یاد رکھیں وہ شخص گمراہ ضرور ہوتا ہے, جیسے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں. اور جو شخص صحابہ کرام کے تعلق سے ان بشر ہیں ان سے کچھ اجتہادی غلطیاں ہوئیں جو ان کی کھوج میں لگتا ہے, وہ بھی گمراہ ضرور ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیں اگر صحابہ کرام کی ثقاحت کو اور ان کی عزمت اور سچائی کو نکال دیں ہم تو دین کا کچھ باقی حصہ رہتا نہیں ہے. قرآن مجید آپ سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی حدیث سمجھ سکتے ہیں, اتھینٹیسٹی کیا ہے قرآن اور حدیث کی؟ صحابہ کرام کو نکال دیں آپ قرآن ہی ثابت کر سکتے ہیں, کتنا متواتر ہے نا, عجب بات ہے, تواتر سے آپ پوری جماعت کو نکال دیں. تواتر کا جو ہے نا شرطیں کیا ہیں, ہر طبقے میں اتنی تعداد میں لوگ اس چیز کو بیان کریں جن میں ان کا جھوٹ اکٹھا ہونا ممکن ہو, تو سارے صحابہ کرام جماعت نکالنے کے بعد یا دو یا تین گن کے تو پھر قرآن مجید کیسے سچے بھائی؟ یعنی رافضیوں پر تعجب ہوتا ہے, تواتر کی بات بھی کرتے پھر صحابہ کرام پوری جماعت کو نکال دیتے پھر کہتے قرآن مجید سچا ہے. کیسے قرآن مجید سچا ہے بھائی؟ تواتر کی بنیاد ہی آپ نے توڑ دی ہے, جو آپ شرط پر خود رکھی اس کے خلاف ہی آپ بات کرتے ہیں. تو صحابہ کرام قرآن مجمعین کی تعریف, جب بھی کوئی بات ہو ان کے خلاف, کوئی بات ہو, جنگ ہوئی, جنگ جمل ہوئی, صفین ہوئی, کون صحیح تھا کون غلط تھا, یہی باریک بینی میں جانے سے سلف نے منع فرمایا ہے. اور اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات تفصیل سے ہوگی, امام صاحب جب اس عقیدے کے اس اصول میں بات کریں گے تب بات ہوگی. لیکن تقدیر کے تعلق سے علامہ ابن رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کیا ہے سلسلہ صحیحہ میں, تو اس حدیث کی کنٹینیویشن یہی ہے, دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے. شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اپنے مخلوق میں, کبھی بھی کوئی بھی انسان اس راز تک پہنچ سکتا نہیں. غور سے سنیں ذرا, کوئی بھی انسان تقدیر کے راز تک پہنچ سکتا نہیں, جتنی بھی تم کوشش کرو اس بھید کو کھولنے کی, اس راز کو جاننے کی, آپ کبھی بھی اس راز تک پہنچ نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو تکلیف نہ دو, آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ کہو آمنت وصدقت. تمہارے ذمہ, ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر, اچھی یا بری ہے ہمارا ایمان ہے, اور اس ایمان کے ساتھ ساتھ وعمل الاعمال الصالح, عمل صالح کرتے رہو. غور سے سنیں ذرا, یہ شارٹ کٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے. نمبر دو, ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ اس ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا اور نیک عمل بھی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہمیشہ جڑے ہوئے دونوں, مطلقاً ہر معاملے میں تقدیر کے معاملے بنیاد. سب سے پہلے ایمان ہے تقدیر پر, پھر عمل الصالحات تقدیر کے تعلق سے کیا ہے کہ آپ اچھے عمل کرتے رہیں, خیر کے عمل کرتے رہیں. آپ نہیں پتا مجھے نہیں پتا میرے مقدر میں کیا ہے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے جب میں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا ہے, حق کا راستہ اختیار کیا ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق دے گا اس راستے پہ چلنے کی, میری زندگی اس راستے پر گامزن رہے گی, اور مجھے میری موت بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی راستے پر ہوگی. لیکن کوئی شخص گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ حق پہ مرے گا؟ نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. لیکن جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر ایک ایمان, نمبر دو عمل صالح. جیسا فرماتے ہیں واجتنب الاعمال السیئه, تیسرے نمبر پر اور برے کاموں کو چھوڑ دیں, اجتناب کریں. یہ تین چیزیں ہم نے کرنی ہیں. سب سے پہلے ایمان, اچھے اعمال کرتے رہیں, جد جہد کرتے رہیں, اور برے اعمال سے نافرمانی سے بچتے رہیں. واما أن تبحث عن أسرار القدر فهذا ليس من اختصاصه. يوريك تقديرك تعلق سي تقديرك راز کے پیچھے لگنا اور اس کی کھوج میں وقت لگانا یہ تمہارے خصوصیات میں سے نہیں ہے, یہ ہمارے خصوصیات میں سے نہیں ہے. ولا هو من شأنك, اور نہ ہی اس معاملے کا تعلق ہم سے ہے. وما كلفت به, اور نہ ہی ہمیں اس کی تکلیف دی گئی, اس کا حکم دیا گیا کہ تم نے اس کو جاننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کو جاننا ضروری ہے, ارکان ہیں, شروطیں, باریک بھی نہیں جاننی ہے, یہ ضروری ہے. لیکن تقدیر کے معاملے میں جو راز ہے وہ راز میں رہنے دیں. اس کے ہمیں اس کا نہ ہمیں حکم ہوا ہے اور نہ یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے. دوسرا جملہ, لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. اس راز کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نہیں مطلع فرمایا, نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ بھیجے ہوئے کسی نبی کو, نہ رسول کو اور نہ ہی کسی قریب تر فرشتے کو. اس راز کو راز میں رہنے دیا, اس راز کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں. شسا فرماتے ہیں شسا حفظ جملے کے تعلق سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات و معاملات میں سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مخصوص ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ کے راز میں ہے, اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, اور یہ اس غیب میں سے ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا, کوئی اور جانتا نہیں مخلوق میں سے, نہ کوئی فرشتے نہ انبیاء, بلکہ جو سب سے افضل رسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 188 میں, 188 میں, ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر, اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بھی کثرت سے خیر کرتا رہتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اگر میں غیب جانتا ہوتا تو پھر کثرت سے خیر کی جدوجہد کرتا رہتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے کہ ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے, اس کی باریک بھی نہیں کیا ہے. سبحان اللہ, اس راز کو اللہ تعالیٰ نے راز ہی رکھا ہے. تیسرا جملہ, والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. اس جملہ کے تعلق سے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں هذا كلام العظيم, یہ عظیم بات ہے کہ تقدیر کے مسائل میں گہرائی تک جانا, باریک بینی جانے کی کوشش کرنا, اور اپنا وقت اور نفس اور دل اسی میں ضائع کر دینا, اس کا نتیجہ صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ شکوک اور شبہات کے بغیر کچھ باقی رہتا نہیں ہے. اور عمل میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شکوک اور شبہات, نتیجہ عمل میں پستی ہوتی ہے, اور حقیقتاً یہ صرف کھیل اور تماشا اور رسوائی کے سوا کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ترتیب دیکھا کیا ہے؟ تقدیر کے معاملے میں تقدیر کے راز کو جاننے کے لیے وقت ضائع کرنا, غور و فکر کرنا, شکوک اور شبہات اس سے پیدا ہوتے ہیں, شیطانی وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں, ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ عمل میں مضبوطی آتی ہے, کمزوری آتی ہے, کمزوری سستی آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حقیقتاً صرف کھیل و تماشا باقی رہتا ہے, اور آخر جو نتیجہ نکلے گا رسوائی کے سوا کچھ اور باقی رہتا نہیں ہے. میں نے مثال دی ہے, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہے تو کیا میں کبھی ڈاکٹر بنتا؟ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ 25 سال زندگی کی کتابیں پڑھتا رہے اور اپنے سر داڑھی کے بال بھی سفید کر لے پڑھ پڑھ کے؟ اور کوئی انجینئر نہ بنتا, کوئی میکینک نہ بنتا, کوئی بھی پائلٹ نہ بنتا, تو پھر دنیا کا پہیہ کیسے چلتا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر, واللہ عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے راز کو راضی رکھا ہے. اگر ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کب مرنا ہے, روزانہ موت آتی, پتہ ہے جیسے ڈیٹ گزرتی جاتی نا انسان روز ہی مرتا, ارے اب کتنے دن بچ گئے, 2500 گنتا رہتا, دن گنتا رہتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے میں ہمیں موت آتی ہے, کون سا شر آنا ہے, کون سی مصیبت آنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ کے اگر پتہ ہوتا تو پہلے سے ہم تیاری کر لیتے اسے روکنے کے لیے. میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت لکھ دیتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ ضعیف اور مسکین اور حقیر فقیر انسان کیا کر سکتا ہے؟ کس مصیبت کو ٹال سکتے ہو تم؟ جس کی اجازت سے مصیبت آتی ہے اسی کے حکم سے مصیبت ٹلتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنے ہیلے سے مصیبتیں جو ہے نا دور کر دیتے, بس میرے جیسا کوئی چالاک نہیں ہے, میرے چالاک ہیں اور میرے ہیلے ہیں. نہیں واللہ, جس کی اجازت سے مصیبتیں آتی ہیں اسی کے حکم سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. شسا فرماتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کر دیتا ہے, غور سے سنیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی اور ذلت چاہتا ہے تو پھر اس شخص کو انہی معاملات میں الجھا دیتا ہے. وہ لگا رہتا ہے تقدیر کی کھوج میں, لگا رہتا ہے وہ باریک بھی جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اس راز کو جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے. حقیقتاً وہ شخص مخذول ہے, ذلت اور رسوائی میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ شخص ادھر ہے, اس کا وقت ادھر ہی ضائع ہو, اس کا فکر, اس کی سوچ, اس کے غور سب اسی میں لگی رہتی ہے. نتیجے کیا نکلتے ہیں؟ شکوک اور شبہات, پھر دل کی تنگی, عمل میں سستی, ایمان میں کمزوری, اور پھر دین سے دوری. تو جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ذل و رسوا کرتا ہے انہی معاملات میں اسے اجھائے رکھتا ہے, اسے مشغول مصروف رکھتا ہے. حمک اللہ. وَإِذْ أَكْرَمَ اللَّهُ الْعَبْدَ, اور اللہ تعالیٰ جب کسی پہ انعام اور اکرام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فرما برداری میں مصروف و مشغول رکھتا ہے. کتنے فرق ہے میرے بھائی, فرما برداری کا راستہ اختیار کرے یہ ہمارے ذمے کام ہے. تقدیر کی کھوج میں جانے سے نہ تو ہمارا کام ہے نہ ہمارے ذمے کسی نے لگایا ہے, تو سوائے ذلت رسوائی کو کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. اور اپنے وقت کو شیخ صاحب فرماتے ہیں, ایک تو اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دے. شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے اس سے بھی پیاری بات, ہماری زندگی میں حدیں لگا دی گئی ہیں, زندگی پوری محدود ہے ہماری, پتہ ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک. ہمارے شکل و صورت, ہماری سوچ, ہماری عمر, ہماری طاقت, ہماری توانائی محدود ہے کہ نہیں؟ سب محدود ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہماری زندگی محدود ہے, ہم سب محدود ہیں, اور ان حدوں کو ہم پار نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا کہ ہم تقدیر کے معاملے میں باریک بینی جاننے کی کوشش کریں, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکم ضرور دیا ہے کہ اپنا عقیدہ درست کر لیں ایمان سے, ایمانیات سے, اور عمل صالح کرتے رہیں اور برے کاموں سے اجتناب کرتے رہیں. یہ حکم ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. سبحان اللہ. اور آخری جملہ آگاہ کر رہے ہیں, فالحذر کل الحذر من ذالک نظر وفکر وسوسۃ. شیخ صاحب فرماتے ہیں جملے کے تعلق سے, ای احذر, بچو من هذه الامور, ان امور سے, یعنی تقدیر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے سے اور ان امور میں غور فکر کرنے سے. اور وسوسہ کہتے ہیں تردد اور شک کو, اس میں شک بھی نہیں کرنا, یقینی بات ہے. تقدیر کے معاملے میں یقین سے کام لیا جاتا ہے. ان سارے معاملات کو چھوڑ دو اور اس دروازے کو بند کر دو گہرائی میں جاننے سے, اور غور فکر کی طرف قدم بڑھانے سے جو ہے رک جاؤ اور اس دروازے کو ہی بند کر دو. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام مجعفر طاہر رحمۃ اللہ علیہ, فإن اللہ تعالی طوى علم القدر عن أنامه, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه, كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. كما معنى اسكا, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه, الله تعالى جل شأنه تقدیر کے علم کو اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا, پوا چھپا دیا, پوشیدہ رکھا, انام ہی مخلوقات, ونہاہم عن مرامہ, اور مخلوق اس کی کھوج سے منع فرمایا, پیچھے نہ لگو, تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. کما قال تعالی فی کتاب, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن میں فرماتا ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ جو کچھ وہ کرتا ہے, سوال تو لوگوں سے مخلوقات سے کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فمن سأل, بس جس نے یہ سوال کیا, لیما فعل, اس نے کیوں ایسے کیا, اعتراض ہے نا, اللہ تعالی نے کیوں فقیر کو فقیر بنایا, کیوں غنی کو غنی بنایا, کیوں عالم کو عالم بنایا, کیوں جاہل کو جاہل بنایا, کیوں اس بچے کی عمر 2 سال ہے, کیوں اس بوڑھے کی عمر 70 سال ہے, کیوں اسے بیماری دی, کیوں اسے تندرستی دی, لیما فعل, اعتراض اعتراض ہے. کیوں, یہ قاعدہ نوٹ کر لیں, تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, قاعدہ ہے. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, اور اسماء صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا, یہ قاعدہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, کیسے ہاتھ ہیں, جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر باریک بینی میں جاتے تو بات کفر تک چلی جاتی ہے, بچ کے رہے, کیوں جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں, تشبیہ ہے, کفر ہے. قاعدہ یاد ہو گیا, تقدیر کے تعلق سے کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا, اور اسماء صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کیا جاتا. اچھا, فمن سأل لما فعل, جس نے سوال کیا کیوں اس نے کیا, ایسے اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا, فقد رد حکم الکتاب, تو اس نے حقیقت کیا کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو, قرآن مجید کے فیصلے کو رد کر دیا. کہاں, کون سا فیصلہ ہے, بارک اللہ, اسی آیت, لا يسأل عما يفعل, نہیں پوچھا جاتا, کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسے کیا. اللہ کی مرضی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے, وہ احکم الحاکمین, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا, یقین ہے کہ نہیں, ظلم اللہ تعالیٰ ظلم کرتا نہیں, اور احکم الحاکمین بھی, اور ارحم الراحمین بھی ہے, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے. جس کی عمر 2 سال ہے اس کے لیے یہی عمر کافی تھی, اس سے بڑھ کر اس پر مصیبت تھی. جو بیمار ہے اس کے لیے اس وقت بیماری بہتر تھی کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے. جو اس وقت تندرست ہے اس کو اس تندرستی بہتر تھی اس کے لیے, تب بہتری کیا, دنیا آخرت کی بہتری, اگرچہ درد اور تکلیف میں, لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس درد اور تکلیف سے اس کے کتنے گناہ مٹ رہے ہیں اور کتنے درجے بلند ہو رہے ہیں, بشرطی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہو اور یہ کہے جو اللہ تعالیٰ میری قسمت میں لکھے, مقدر میں لکھا ہے, اے اللہ تعالیٰ میں اس پہ راضی ہوں. اس مطلب کہ وہ علاج نہ کروائے, علاج کرے اپنا, لیکن اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوا ہے, اگر وہ نہ چاہتے تو کبھی نہ ہوتا. جو اولاد سے محروم ہے وہ یہ بھی سن لے کہ اس وقت ان کے لیے اولاد کا ہونا اچھا نہیں ہے کیونکہ ارحم الراحمین ہے. آج مجھے بتائیں, اولاد سے جو محروم وہ بھی پریشان ہیں, اولاد والے بھی ان سے زیادہ پریشان ہیں. بچے چھوٹے تو پریشانیاں چھوٹی ہیں, بچے بڑے تو پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, تو پھر پریشانی کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا اس معاملے سے. مجھے یہ بتائیں کہ بعض ایسے لوگ میں نے دیکھے جو اولاد نہیں ہے لیکن سکون کی زندگی ہے. میں یعنی کہ ایک اولاد نہیں ہونی چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا تقدیر سمجھ کے, اپنا مقدر سمجھ کے اپنا سر خم کرو. اور واللہ جب اللہ تعالیٰ اولاد دینا چاہے گا کوئی روک سکتا ہے؟ اچھا, اگر اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتا کوئی دے سکتا ہے, کوئی دلا سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر, کوئی دنیا کی کوئی بھی طاقت. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جاتے درباروں کے, فلان پیر اسپیشلسٹ ہے اولاد دینے کے لیے. دینا اللہ تعالیٰ نے ہی تھا, صرف آزمائش تھی کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اولاد نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے دینا اس ڈیٹ کو تھا اور دیے بھی اس ڈیٹ کو, لیکن جب کفر کر بیٹھے اور اس جادوگر کی تصدیق کر بیٹھے. یہ کبھی نہ سمجھے کہ جادوگر کے جادو سے اولاد ملتی ہے یا کسی تعویذ سے کبھی اولاد ملتی ہے, واللہ اولاد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس کی اجازت ہوتی ہے تب معاملے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں, جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو یہ معاملے ہمارے لیے ٹیڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری چاہیے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں پریشان ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا جنت کے لیے. یاد رکھیں, اصل سکون نہ اولاد میں ہے, نہ بیوی میں ہے, نہ بچوں میں ہے, نہ کاروبار میں ہے, نہ مال و دولت میں ہے, نہ شہرت میں ہے, نہ سیاست میں ہے, نہ اس دنیا میں. اصل سکون کہاں پہ, اصل سکون کہاں پہ, ارے اصل سکون کہاں ہے میرے بھائی, جنت میں ہے. جو جنت سے محروم ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا اور ہر خیر سے محروم ہو گیا. دنیا کا سکون تو ویسے نہیں ملا, جو وقتی طور پر آخرت کے سکون سے بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے جو تقدیر کے معاملات جو راز ان کو راز ہی رہنے دیں. اچھا, جس نے بھی قرآن مجید کا رد کیا, کیسا فرماتے ہیں, جس نے یہ سوال کیا کہ اس نے کیوں کیا, فقط رد حکم الکتاب, اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کے فرمان کا رد کیا, یعنی قرآن مجید کی آیت کا قرآن مجید کا رد کیا, انکار کیا. ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین, اور جو بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے قرآن کے فیصلے کو رد کرتے وہ کافروں میں سے ہے. اس جملے کے تعلق سے علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت اور رحمت اور عدل میں سے ہے. کیا چیز؟ پہلا جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو اپنی مخلوق سے پوشیدہ رکھا. صرف اپنے قہر اور قدرت کو دکھانے کے لیے نہیں, جیسا کہ جہم اور اس کے متبعین نے کہا, جہم بن صفوان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے قہراً اس مخلوق کو ایسے پیدا کیا مجبوراً, جو کچھ بھی ہوتا انسان مجبور ہے مقہور ہے, اس لیے جبر کا عقیدہ جہم لے کے آیا تھا. جبر کا عقیدہ انسان مجبور ہے, سب سے پہلے جہم بن صفوان لے کے آیا تھا. تقدیر کا انکار کرنے والے جو قدری ہیں وہ ان کی ضد میں بعد میں آئے, انہوں نے کہا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, کوئی حکمت نہیں اللہ تعالیٰ کے افعال میں. اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے انسان اس کے سامنے مجبور ہے بس, وہ علم اس سے مرتبہ ہے, جو علم کا مرتبہ اس کو جان اس کے بارے میں جانتے نہیں, بس جو لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور جبر کے عقیدہ کی ابتدا وہاں سے ہوئی. تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت اور رحمت اور عدل و انصاف کا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو راز میں رکھا ہے, تقدیر کے راز کو. جیسا فرماتے ہیں کذا فی شرح, یعنی شرح عقیدہ طحویہ جو امام الحنفی کی شرح ہے, اس طرف اشارہ کرتے ہیں, اس تفصیل در سے بیان کریں گے انشاءاللہ. اور معنی العبودیہ, یہ اصل عبودیت میں انشاءاللہ اگلے درس بتاؤں گا, کتنی خوبصورت انداز سے تقدیر کے معاملے میں جو ایک تقدیر کو راز میں رہنے کے, یا انسان کی جو تقدیر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کے کتنے فوائد ہیں, یا جو شر اللہ نے لکھا ہے تکلیفیں لکھے ہیں مقدر میں, جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی خوبصورتی ہیں, ہم کتنے بڑے انعامات اور احسانات ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہاں پہ تقریباً 5-6 قسم کی مختلف فوائد انہوں نے ذکر کیے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مصیبتیں آنی, ہم یہ کہ مصیبت آ بھی جائے تو اپنا کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے یہ یقین رکھو اس میں خیر ضرور ہے. موت بھی آ جائے تو اللہ کی فرم برداری موت آئے گی, نہ فرمانی میں نہیں آئے گی. اسے میں بار بار کہتا ہوں, موت کا آنا کوئی نقص نہیں ہے. نقص تب ہے جب اللہ کی نافرمانی میں موت آئے. کمال اس میں ہے کہ موت اللہ کی فرم برداری میں آئے. جیسا فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا پھر قول یہاں پہ ذکر کرتے ہیں, مجموع الفتاوی میں سے جلد نمبر صفحہ 148-150 تک. مختصر میں بیان کرتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان کے دو درجے ہیں. علامہ البانی نقل کر رہے ہیں ابن تیمیہ کا یہ قول, ان کی کتاب مجموع الفتاوی میں سے فرماتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کے دو درجے ہیں, اور ہر درجے میں دو چیزیں ہیں. پہلے درجے میں یہ ایمان کہ اللہ تعالی علم رکھتا ہے, جانتا ہے جو کچھ یہ مخلوق کرنے والی ہے, بعلمہ القدیم الذی ہو مصوم بھی ازلا, اپنے ازل علم سے, جس کا میں نے ذکر کیا کہ 50,000 سال پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے جان لیا. اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جان چکا ہے, سارے کے سارے حالات, فرما برے اور نافرمانی کے حالات, اور رزق اور موت کے سب کچھ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے کہ کس نے کتنی فرما برداری کرنی ہے, کس نے کتنی نافرمانی کرنی ہے, کس کی رزق کتنا ملنا ہے, کس کو زیادہ کسی کو کم, اور کس کی عمر لمبی کسی کو عمر کم ہے, سب اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق, پھر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس تقدیر کو جو پہلے سے جان چکا علم ازلی میں لوح محفوظ میں. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, قلم بھی مخلوق ہے جس نے تقدیر لکھی ہے, قال له اکتب. بعض لوگوں نے سمجھا کہ سب سے پہلی مخلوق قلم ہے, سب سے پہلی مخلوق قلم یا عرش ہے. اور اس روایت میں سب سے پہلے جب قلم کو پیدا کیا تو یہ حکم دیا، یعنی قلم کو سب سے پہلے جو حکم ملا کس چیز کا ملا، کیا لکھنے کا حکم دیا گیا؟ تقدیر لکھنے کا. ٹھیک ہے، قال ما اکتب. اب قلم علم غیب جانتا ہے، تقدیر لکھنے والا قلم علم غیب نہیں جانتا میرے بھائیو، آپ یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، قال اکتب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکتب. اور یہ دلیل واضح اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کلاما حقیقیا كما يلق بجلال سبحانه وتعالى. اشعر ما تريد کہتے ہیں عبارت عن کلام اللہ، اللہ حقیقتا کلام نہیں فرماتا، صرف اللہ یعنی تعبیر اللہ تعالیٰ کے الفاظ مخلوق کے ہیں لیکن تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے کلام کی، جو اللہ کے نفس میں اندر کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظوں سے کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. تو پھر قلم سے کیسے گفتگو ہو رہی ہے بھائی؟ اکتب ما اکتب اکتب، یہ کلام ہے کہ نہیں؟ کلام ہے، بحرف و صوت، حرف بھی ہے آواز بھی ہے، لیکن مخلوق جیسی نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر شان ہے، اللہ کے کلام کا بھی ویسے ہی شان ہے. قال اکتب ما هو كائن الى يوم القيامة، لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. فما اصاب، غور سے سنو، فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه، جو کچھ کسی انسان کو پہنچ چکا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی خیر ہے، کوئی شر، وہ اس سے بچ نہیں سکتا تھا، نشانہ اس سے خطا ہونے والا نہیں تھا. سبحان اللہ. وما اخطأه لم يكن ليصيبه، اور جس چیز سے وہ بچ گیا وہ چیز اسے کبھی نقصان دے ہی نہیں سکتی تھی. جو تمہیں ملا، جو نقصان تجھے پہنچا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، اور جس چیز سے تم بچ گئے ہو وہ چیز، وہ تکلیف کوئی تمہیں دے نہیں سکتا. جفت اقلام، قلم خشک ہو چکے ہیں، وطویت الصحف، اور صحیفے بند کر دیے گئے ہیں. كما قال تعالى، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلم ان اللہ يعلم ما في السماء والارض، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ ان ذلك في كتاب، بے شک وہ سب کتاب میں ہے، انہوں محفوظ میں ہے. ان ذلك على الله يسير، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 70. جیسا فرماتے ہیں ابھی ابن تیمیہ قول نقل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر جو اللہ تعالیٰ علم کے مطابق ہے، یہ جملت و تفصیل موجود ہے لوہے محفوظ میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ لکھ دیا. اور جب اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا کرتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر، روح پھونکنے سے پہلے ان چار چیزوں کو لکھنے کا حکم دے دیتا ہے. فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. ثم ينفخ فيه الروح، تو چار چیزیں میرے بھائی ہمارے انسان بننے سے پہلے لکھ دی گئی ہیں. ایک تو ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کی عمر ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئے، اور اس کی اور یہ بات بھی جان لیں کہ ہم انسان بننے سے پہلے، روح بعد میں پھونکی گئی انسان کی، تقدیر پہلے لکھی گئی ہماری. کیا لکھا گیا ہے؟ چار چیزیں. اکتب رزقہ، رزق لکھ دیا گیا ہے، تھوڑا ہی یا زیادہ ہے وہ جانتا ہے، ہم نے سعی کرنی ہے اسی کو حاصل کرنا جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. وہ اجل، وہ اجل ہو، اور کیا لکھ دیا گیا دوسرے نمبر پہ؟ موت، اختتام، دی اینڈ لکھ دیا گیا ہے. ہمارے اینڈ کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، یہ بھی لکھ دیا گیا ہے. وہ عمل ہو، ہمارا عمل بھی کتنا ہے، یہ بھی لکھ دیا. ہماری زندگی میں کتنی معنی سجدے کرنے ہیں، واللہ اس سے ایک بڑھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، جتنے لکھ دیے گئے ہیں اتنی ہی ہے بس، جب مکمل ہوگا وہ آخری سجدہ ہوگا. وہ شقی اور سعید، بدبخت خوشبخت لکھ دیا گیا. چار چیزیں ہوئی نا، اکثر ساتھ بھول جاتے، چار یاد رکھ لیں بھائی، رزق، موت، عمل، بدبختی، خوشبختی، چار ہیں پانچ ہیں؟ چار ہیں، کیونکہ خوشبختی بدبخت دونوں میں سے ایک ہوگا، دونوں تو نہیں ہوں گے نا، تو چار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور آخرت میں کامیابی اور خوشبختی لکھ دے. جیسا فرماتے ہیں فہذا القدر، غور سے سنیں، یہ وہ تقدیر ہے، یہ وہ تقدیر کے درجے ہیں جسے غلاۃ القدریہ جس کا غلاۃ القدر انکار کرتے تھے قدیما، جو قدری تھے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں انسان خود اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ جانتے نہیں کہ انسان نے کیا کرنا ہے. نعوذ باللہ، سنیں، اللہ تعالیٰ نہیں جانتے انسان نے کرنا کیا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کچھ لکھے انسان کے مقدر میں کچھ لکھا ہے. انسان خود اپنی تقدیر خود بناتا ہے. جانتے کیوں کہا یہ؟ وہ کس سے بچنا چاہتے تھے؟ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے پھر لکھ بھی دے اس کے مقدر کو کہ فلان کافر ہے، فلان اچھا ہے، فلان برا، فلان بدکار ہے، فلان فرمانبردار ہے، پھر اس کو سزا بھی دے، تو پھر ظلم ہوگا کہ نہیں؟ ان کے نزدیک یہ ظلم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کتابت سے مراد جیسے جبریل نے کہا، جہاں پہ صفوان نے کہا، تو اس کے رد بھی یہ فرقہ نکلا ہے. باطل کے رد میں باطل نکلتا ہے ہمیشہ. اگر باطل کا جواب آپ باطل سے دیں گے تو جواب نتیجہ باطل نکلے گا. اس میں جماعت نے جمع کا رد کیا ہے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں سلف کے اقوال سے رد کیا ہے. باطل جواب باطل سے نہیں دیا، یہی فرق ہے دونوں میں. تو قدریوں نے جواب دیا اور تقدیر کا انکار کر بیٹھے، ایک جبری تھے دوسرے قدری نکلے. تو ان دو درجات علم اور کتابت کا انکار کس نے کیا؟ غلاۃ القدریہ، یاد کر لیں یہ. اور قدریوں کی جو بنیاد رکھی ہے، کہتے ہیں سوسن نصرانی تھا تاریخ میں، ایک کرسچن نے اس کی بنیاد رکھی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ معاملہ آگے بڑھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ مدرج الثانیہ، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں تقدیر کے ممکن آج ہیں لیکن کم ہیں. اچھا، یہ ابن تیمیہ کے زمانے کی بات ہے. دوسرا درجہ تقدیر کا، اس میں بھی دو چیزیں، فہو مشیئت اللہ النافذہ و قدرتہ الشاملہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت جو اللہ تعالیٰ چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو شامل ہے اور کامل ہے، یعنی جو وہ چاہتے وہ ہو کے رہتا ہے. انما علی کل شیء قدیر، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کو عاجز کر نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں اس درجے پر ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہ ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور زمین و آسمان میں، آسمان اور زمین میں کوئی حرکت یا سکون اللہ کے اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. جو حرکت میں ہے اللہ کی اجازت سے ہے، اور جو بغیر حرکت کے ساکن ہے وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے. اللہ نے چاہا ہے والے نے حرکت کی ہے، اور اللہ نے چاہا ہے کہ جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گا، وہ حرکت نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالی کے ملک میں جو وہ چاہتا وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا کبھی ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، موجودات اور معدومات میں سے. موجودات پر بھی قادر ہے، معدومات پر بھی قادر ہے. معدوم کو موجود میں تبدیل کر سکتا ہے، اور موجود کو معدوم میں تبدیل بھی کر سکتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت دے دے، جسے چاہے پیدا کر، جسے چاہے فنا کر دے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیر کی بات ہو گئی نا، تو جیسا فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں تقدیر لکھ دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بندوں کو اپنی فرما برداری کا، اور اپنے رسول کی فرما برداری کا علیہ الصلاۃ والسلام، اور اپنے نافرمانی سے منع فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے، عدل انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں پر. کافروں سے اللہ تعالیٰ بغض و نفرت کرتا ہے، ان کو پسند نہیں کرتا. اور قوم فاسقین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دیتے، اور نہ ہی اپنے بندوں کے لیے کفر پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی فساد پسند کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ چیز پسند کرتا ہے، کچھ چیز ناپسند کرتا ہے. ہمیں حکم دیا جو میں پسند کرتا ہوں اس کی پیروی کرو، اور جو ناپسند کرو اس سے بچ کے رہو. تو اگر مجبور ہوتے ہم لوگ تو انسٹرکشنز کس کے لیے ہیں؟ کوئی فائدہ مند ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے جس راستے پر ہم نے چلنا ہے. فرمت والعباد فاعلون حقیقتا، اور پھر یہ رد ہے معتزلہ کا اور دوسرے قدروں کا، جو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل خود پیدا کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عمل پیدا کرتا پھر سزا دیتا تو پھر جرم ہوتا، ظلم ہوتا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں بندے حقیقتاً عمل کرنے والے ہیں، خود عمل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق بھی ہے, یعنی ان کا بھی خالق ہے, ان کے افعال کا بھی خالق ہے اللہ تعالیٰ. اور لوگوں کے, بندوں کے اپنے عمل پر قدرت بھی ہے اور ان کا ارادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا, ان کی قدرت کو بھی پیدا کیا, ان کے ارادے کو بھی پیدا کیا. سبحان اللہ, میں جب ارادہ کوئی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے بغیر کرتا ہوں, جب میں یہاں سے آنے کے لیے میں نے ارادہ کیا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں ارادہ نہ کرتا, میں کبھی کر سکتا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہمارے ارادے بھی مخلوق ہیں, ہماری طاقت اور قدرت بھی مخلوق ہے, ہم بھی مخلوق, ہمارا عمل بھی مخلوق ہے سبحان اللہ. کیونکہ عمل کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اب عمل کب کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ارادہ, پھر آپ کے پاس طاقت بھی ہونی چاہیے کرنے کی, قدرت بھی ہونی چاہیے, پھر آپ عمل کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ارادے نہیں, آپ ارادے نہیں کرتے, پھر عمل بھی نہیں کرتے آپ. اس لیے نیت سب سے پہلے ہوتی ہے. انما الاعمال بالنیات, نیت نہیں تو عمل بھی نہیں. آپ اور بعض سلف فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا کہ بغیر نیت کے کام کرو تو ہمارے لیے ناممکن ہوتا, بہت مشکل پیش آتی. آپ کوئی عمل بغیر نیت کے کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی عمل دکھائے مجھے, آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں ارادے کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں, قدم دائیں کیوں اٹھایا, دائیں کیوں جا رہے, بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں, آپ ارادہ کرتے ہیں, میں اس کے یہاں سے جانا چاہتا ہوں یوں جاتا ہوں. میں نے ارادہ کہ یہاں سے جاؤں تو میں جاؤں گا نا. اگر میں نے ارادہ یہاں سے جانے کیا, پھر یہاں سے جا سکتا ہوں میں؟ نہیں جا سکتا ہوں. تو ارادہ اور قدرت, یہ بنیاد ہے کسی بھی فعل کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے, فعل کو بھی پیدا کیا ہے, اور ہمیں بھی پیدا کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں, اور بندہ ہی, والعبد هو المؤمن والكافر, سبحان اللہ, بندہ ہی خود مومن بھی ہے کافر بھی ہے. یا الذین آمنوا, مومن ہے ایمان والے, قل یا ایھا الکافر, ایھا الکافر کفر والے ہیں. تو بندہ خود مومن بھی ہوتا ہے کافر بھی ہوتا ہے. والبر والفاجر, اچھا اور برا بندہ خود ہوتا ہے. والمصلی والصائم, نمازی اور روزے دار خود بندہ ہی ہوتا ہے. اور بندے کو اپنا قدرت اپنے اعمال پہ ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے, جیسے کہ پہلے بیان کیے. پھر اللہ تعالیٰ فرمان بیان فرماتے ہیں, لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمین, الا ان شاء الله رب العالمین. سورۃ التکویر 28 اور 29, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تم میں سے جو چاہے استقامت اختیار کر لے, سیدھا راستہ اختیار کر لے. ہم میں سے جو چاہے, لمن شاء منکم ان یستقیم, اگر ہماری کوئی مشیت نہ ہوتی, چاہت نہ ہوتی, تو حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ اختیار چھین لیتا, یہ چاہت ہم سے چھین لیتا, اور ہم کٹپتلی کی طرح ہوتے, کچھ کر نہ سکتے, تو پھر یہ حکم کس کے لیے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم, جو تمہیں سے سیدھا رہنا چاہتا ہے وہ رہے. وما تشاؤون, یہ بھی یاد رکھے, کبھی یہ نہ کہنے کہ میں خود مختار ہوں پوری کائنات میں, نہیں. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ, جو تم چاہتے ہو وہ نہیں چاہتے الا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے. ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے, کیونکہ اسی نے ہمیں بھی پیدا کیا. ہماری ہڈیاں, ہمارا گوشت, ہمارے یہ خلیے, ہمارے ارادے, ہمارے سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے, اور اسی کے حکم پر چل رہے ہیں. یہ کبھی نہ سمجھے کہ آپ کو میرا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے. واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حوالے کر دے, اپنے دل کو خود پکڑ کے یوں دھڑکاؤ اسے, تو ہم ایک لمحے کے زندہ نہ رہ سکتے. کہاں گیا کھانا, کہاں گیا پینا, کہاں گیا نوکری, کہاں گیا علم, کہاں گیا رزق کی تلاش, کیا کرتے؟ دل پکڑ کیوں بیٹھے ہوتے سارے, کتنی دیر کرتے رہتے ہم؟ کیا خیال ہے؟ تو اب آپ جب تدبر قرآن پہ بات کریں گے, دل پہ آؤں گا میں, بات کریں گے, واللہ معجزے ہیں, معجزے, حیران کن باتیں ہیں, کہ ایک دل جو ہے وہ ایک منٹ میں جب 72 مرتبہ کانٹریکٹ ہوتے, خون کو جاری رکھتے ہیں, ایک منٹ میں, ایک گھنٹے میں ضرب لگائیں, ایک دن میں, ایک سال میں, 60 سالوں میں, 70 سالوں میں, کتنی لاکھ میٹر یہ دل بغیر سکون کیے دن رات چل رہا ہے. اگر ہمارے حوالے ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے حوالے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمارے ذمہ کیا لگایا ہے؟ فرما برداری, ایمان, عمل صالح کرنا, برائی سے بچنا, ٹھیک ہے نا, اور رزق حلال بھی عمل صالح میں سے, رزق حلال کی تلاش. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو درجہ دوسرا درجہ ہے تقدیر کا، اسے عامۃ القدریہ نے اس کا انکار کیا ہے، خاص طور پہ جو معتزلہ ہیں، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جنہیں اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس ہذہ الامہ فرمایا کہ اس امت کی مجوسی ہیں. مجوسی کون ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ آگ کے پجاری. آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا نظریہ ہاں جلا دیتی ہے. نہیں نہیں، نظریہ اور ہے ان کا، جلانا تو عذاب ہے نا، وہ عذاب کا تھوڑی وہ عبادت کرتے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ روشنی خیر ہے اور اندھیرے تاریکیاں شر ہے، تو ہم خیر کی عبادت کرتے ہیں. آگ جو ہے وہ روشنی ہے اور خیر کی نشانی ہے، تو خیر کی عبادت ہم کرتے ہیں تاکہ اس خیر سے ہم خیر طلب کریں. روشنی ہے، روشنی ظلمت سے اچھی ہے، اور خیر کو اس روشنی نے پیدا کیا ہے، شر کو ظلمت نے پیدا کیا ہے. تو کتنی مخلوق ہیں؟ دو ہیں، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے. کیونکہ یہ نظرے کو خیر کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ خیر کا سمبل ہے، نشانی ہے، عنوان بن چکا ہے خیر کا. یہ مجوس ہذہ الامہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری امت میں سے بھی مجوسی آئیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کوئی امت میں سے کوئی آگ کی عبادت کرتے دیکھا آپ نے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے یہود و نصارہ مراد ہے. اچھا، یہ معاملہ بھی جان لیں. امت دو قسم کی ہے، ایک ہے امت الاجابہ، ایک ہے امت الدعوہ. امت الدعوہ یہ وہ امت ہے جن کی طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے گئے، امت الدعوہ ہے. اس میں سارے شامل ہیں، یہود و نصارہ، مسلمان، سب، جس جہاں تک یہ دعوت گئی ہے سب اس امت میں شامل ہیں، امت الدعوہ ہے. اور امت الاجابہ یہ وہ امت ہے جس نے اس دعوت کو قبول فرمایا، قبول کیا اس دعوت کو، اور دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے. تو امت الاجابہ وہ ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، مسلمان امت الدعوہ ہے. باقی کون بچا ہے؟ یہود و نصارہ جو ہے، اور جو دیگر لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ اہل کتاب ہے. یہود و نصارہ امت الدعوہ ہے، اور مسلمان امت الاجابہ ہے. یہاں سے کون سی امت مراد ہے میرے امت میں سے؟ مجوس ہذہ الامہ. یہود و نصارہ نہیں، امت الدعوہ نہیں ہے، یہاں سے امت الاجابہ ہے، کیونکہ میری امت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا، معتزلہ نے کیا کیا ان قدر نفات نے؟ یہ کیسے مجوسی بن سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا یکسانیت ہے مجوسیوں میں اور قدر معتزلیہ میں؟ کوئی یکسانیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان واضح ہے، جی کون بتائے گا؟ واضح بات ہے، نہیں یہ بات نہیں، کون بتائے گا؟ جی نہیں نہیں، اس میں خالق کہاں سے آ گئے؟ یار میں نے ابھی بات میں نے جواب دے دیا تھا، لیکن میں پھر سے کہتا ہوں، مجوسی کون ہے؟ مجوسی کے نزدیک کتنی رب ہیں پیدا کرنے والے؟ ایک خیر کو پیدا کرنے والا، ایک شر کو پیدا کرنے والا ہے. بس اب ہنٹ دے دیا میں نے. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ انسان اپنے عمل کا خود خالق، اللہ تعالیٰ نے انسان کے عمل کو پیدا نہیں کیا. ایک ہے کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، اور انسان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، انسان کے عمل کا خالق کون ہے؟ ہاں نہیں، معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ قدری. خود انسان ہے، کتنی خالق ہوئے؟ مجوسی کیا کہتے ہیں؟ کتنی خالق ہیں؟ دو. تو ایک جیسے ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے، اس لیے آپ سلام فرمائے مجوس ہذہ الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں. تب بھی عقل نہ آئی لوگوں کو، اور اسی راستے کو اختیار کیا. نعوذ باللہ من الخذلان. یہ سارے بن تیمیہ کا قول ابھی جا رہے ہیں. امام ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض لوگوں نے غلو سے کام لیا یہاں تک کہ اس بات میں کہ انسان کا عمل انسان خود کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بندے سے، اپنے قدرت سے اسے محروم کر دیا، اپنے اختیار سے محروم کر دیا، اور یہاں تک پہنچے کہ انسان مجبور ہے. یہ بالکل ضد ہے اب معتزلہ کا. معتزلہ کا انسان اپنے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. جبریوں نے کہا، جہمیوں نے اور اشاعر ماتوردی یہی کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے کیونکہ انسان کے پاس کوئی اختیار باقی ہے ہی نہیں. جب آپ کے پاس اختیار نہیں تو کیا ہے پھر؟ کٹ پتلی ہے آپ کے پاس, کچھ بھی نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یخرجون عن افعال اللہ واحکام حکمہ ومصالحہ. تو پھر جہمی کا عقیدہ, سب سے پہلے جہمی صاحب یہ بھی لے کے آئے تھے, انسان مجبور ہے اور اللہ تعالیٰ نے بغیر حکمت کے اس کائنات کو پیدا کیا ہے. پتہ ہے کتنی خوفناک خطرناک بات ہے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بغیر حکمت کے پیدا کیا ہے, بس اللہ نے چاہے ہم پیدا ہو گئے, کوئی حکمت نہیں اللہ تعالیٰ کی, سے اس کے پیچھے کوئی حکمت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر حکمت کی بات ہم مان لیتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان کا کچھ اختیار بھی ہے. اختیار تو ہے نہیں انسان کے پاس. جیسا فرماتے ہیں, قلت, علامہ البانی فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کے اشارہ اشاعرہ کی طرف ہے جنہوں نے غلو سے کام لیا, حد سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کر بیٹھے, اور پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شفاء العلیل فی القضاء والقدر والحکمت والتعلیل میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. فراجعوا فإنه موجود, اس کا آپ مراجعہ کرنا چاہتے تو دیکھ لیں, بہت ہی مہم یہ رسالہ, یہ کتاب ہے شفاء العلیل فی القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. یہ پوری کتاب کا نام ہے, ہم جو معروف ہے شفاء العلیل معروف ہے, بس یہ ٹائٹل, پورا ٹائٹل کیا ہے؟ شفاء العلیل. علیل کسے کہتے ہیں؟ مریض کو, بیمار کو, جس کے دل میں کوئی ابھی مرض ہے, کوئی بیماری ہے, تقدیر کے معاملے کے تعلق سے یا اللہ کے حکمت کے تعلق سے تو یہ کتاب پڑھ لیں, بڑی مفید کتاب ہے شفاء العلیل فی القضاء والقدر والحکمت والتعلیل. کہ اللہ تعالیٰ حکمت بھی ہے, علتیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بنیاد پر اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اللہ نے کسی کو عبث پیدا نہیں کیا. پتہ حکمت رہا تو پھر کیا ہوتا؟ لہو ہوتا, نعوذ باللہ. اللہ نے کسی چیز کو پر حکمت کی پیدا نہیں کیا. واللہ زمین کے اندر جو کیڑا ہے نا, کیڑا, اس کی بھی حکمت ہے. یہ چونٹی, اس کی بھی حکمت ہے. اور ان شاء اللہ دبر خان کو دروس میں ہم دیکھیں گے کہ چونٹیاں کیا چیز ہوتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب پیدا کیا ہے حکمت بنیاد وہی جانتا ہے. لیکن ہم یہ بہت ساری چیزیں ہم نے چوٹوں سے سیکھا, اس انسان نے, عقل والے انسان نے بہت ساری چیزیں ان چوٹوں سے سیکھ, کیونکہ ان کیڑوں سے سیکھا انسان نے. سبحان اللہ. جسال فوزان اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اسی جملے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر اللہ تعالیٰ کے راز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم میں چھپائے رکھا ہے, اور جس نے بھی اس راز کو جاننے کی کوشش کی, بحث مباحثہ کیا, تو اس نے غلط کام کیا, اللہ کی نافرمانی کی. اور پھر ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو مسند احمد اور ابن ماجہ میں بڑی واضح حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں, جب قریب گئے پتہ چلا کہ تقدیر کے تعلق سے کوئی بات کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جیسے کہ انار کا رس کسی نے پھینک دیا ہو, بالکل سرخ چہرہ, غصے سے شدید غصہ آیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال ما لکم تضربون کتاب اللہ بعضكم ببعض, تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض آیتوں کو بعض سے مارتے ہو؟ جب تقدیر کی کھوج میں آپ جانتے جاتے تو آیات قرآن کس پہ بات ہوگی نا, بحث مباحثہ ہوگا, تو ایک آیت ایک پیش کر, دوسری آیت اس کی ضد بھی دوسری پیش کر رہا ہے, تو حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ آیتوں کو آیتوں سے مارا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہذا ہلک من کان قبلکم, جو تم سے پہلے آئے اسی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے غصہ کو دیکھ کر یہ تمنا کہ کاش میں اس مجلس میں نہ ہی ہوتا, تو اتنی سیدھی غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ دیکھ کر. وہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیوں اس راز کے پیچھے پڑتے ہو جس کا نہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور نہ ہی تمہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اور سوال کے تعلق سے صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں آپ نہ تو اللہ سے سوال کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور سوال کر سکتے ہیں, نہ مناقشہ ہو سکتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کے افعال جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے تعلق سے کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے, اور اللہ کے تقدیر اور قضا قدر سے کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. تأدب مع الله. آپکو ادب کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جب اللہ کے تعلق سے کوئی بات ہوتی ہے. ہم ادب کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, کبھی رب کے سامنے بھی ادب بھی ہم نے جانا ہے کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, اگر آپ ایک مرتبہ درود بھیجنا بھول جائیں, محمد کہہ دیں, یہ نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کا حق ہے, آپ بھول گئے, سبق آسانی ہوئی, یا کسی کافر کا آپ کوٹنگ کر رہے تھے کہ وہ محمد کہتے تھے, تو بعض لوگوں سے ہی غصہ آتا ہے, تم بے ادب ہو. تو آپ وسلم سے ادب کرنا چاہیے, کیوں درود نہیں پڑھا, حق. لیکن یہی شخص جب دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے یا علی میری مدد فرما, تضاد ہے کہ نہیں؟ آپ وسلم کا حق تو جان لیا, اللہ تعالیٰ کا حق کب جانو گے؟ ابھی تک اللہ کا حق جان نہ سکے. کسی بزرگ کے سامنے اگر آپ سیدھا نہیں بیٹھتے, بعض بچے یوں بیٹھ جاتے ہیں نا, یوں فوراً ڈانٹ دیتے ہیں, تمہیں تمیز نہیں ہے کہ فلان عالم فلان بزرگ بیٹھا ہے ہمارا, سیدھے ہو کے بیٹھو, وہ بیچارے یوں بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بزرگوں کی قدر کریں, ہم یہ نہیں کہتے نہ کریں, لیکن بزرگ پھر بھی بزرگ ہیں, ہمارے جیسے مخلوق ہیں. کبھی دیکھے تأدب مع اللہ کا کیا معنی, کبھی سوچے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر حق جو ادب کا ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ہم نام لیتے اپنی زبان سے کیا محسوس کر کے لیتے؟ بعض لوگ دنیا میں سے کسی بادشاہ کا نام لیتے ہوئے ان کی زبان جو ہے وہ تھرتھرا جاتی ہے, اٹکنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں سن لے گا اس کی ہم برائی کریں تو پھر ہماری خیر نہیں. رب کائنات بادشاہوں کے بادشاہ کا نام لیتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگتا؟ بعض لطیفے بنائے ہوئے, نعوذ باللہ, لطیفے جنت کے تعلق سے, دوزہ کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے تعلق سے, یعنی مذاق کے لیے, ہنسی مذاق سے اللہ تعالیٰ رہ گئے, اللہ کا دین رہ گئے, قرآن رہ گئے, انبیاء رہ گئے, صحابہ رہ گئے, یہ داڑھی رہ گئی ہے, یہ عورت کے حجاب رہ گئے, اور دن میں کوئی لطیفہ مذاق ہنسی نہیں ہوتی. ان للہ وانا الیہ راجعون. تأدب مع اللہ, جملے کو ذرا انڈر لائن کر لیں, کہ صالح فضام فرماتے ہیں تأدب مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کیا کرو. کیوں؟ لأنک عبد, اپنی حیثیت جان لو, ارے تم تو ہو ہی عبد, غلام ہو, بندے ہو, اللہ تعالیٰ کے معاملات میں دخل اندازی نہ دو, تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے. تقدیر کا راز اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, تمہارا معاملہ نہیں ہے, اس میں کیوں دخل اندازی دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا جو وہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی تفصیل بیان کی ہے. اور حکمت بعض اوقات ہم جان لیتے ہیں, ہمارے ظاہر ہوتی ہے, اور بعض اوقات ہم جان نہیں سکتے, وہ پوشیدہ ہی رہتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے نہیں کرتا, عبثاً کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ حکمت کی بنیاد پہ کرتا ہے, چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے, ہم جانے یا نہ جانے. انسان ہمیں اپنا خیال کرنا چاہیے کہ سوال ہم سے ہوگا, ہم سے سوال اپنے اعمال کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے اعمال کے تعلق سے ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مثال کے طور پہ گدھے کو پیدا کیا ہے. ہم سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کیوں گدھے کو پیدا کیا, یہ اللہ کی مرضی, جس کو پیدا کرے جیسے کرے. مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, کیسے پڑھی, زکات دی کہ نہ دی, والدین کی فرمانبرداری کی ہے کہ نہیں کی, رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے, یہ میرے ذمہ کام ہے, یہ افعال میں نے کرنے تھے, یہ سوال مجھ سے کیا میں نے یہ کیا کہ نہ کیا. فاعتنی بما انت مسؤول عنه یوم القیامہ, بس اس چیز کی تم فکر کرو اور اس چیز کی حفاظت کرو, اس کے لیے جد و جہد کرو جس چیز کے تعلق سے تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. وہ عمل, وہ کیا ہے؟ تمہارا عمل ہے. فعل العبد التسلیم للہ, بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنا سر خم کر کے الگ حکم اللہ کی تقدیر پر ایمان لے آئے, اور بغیر کسی بھی تعارف کے یا بغیر کسی بھی رد کیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کر لے, اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں ان افعال کو تسلیم کر لے. تو پھر آخر جملے کے تعلق سے شیخ صالح فضام فرماتے ہیں, یہ سوال کہ کہ جس نے کہ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں تقدیر میں یہ لکھا یہ نہیں لکھا، جس نے یہ بات کہی تو اس کو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو رد کیا، لا يسأل عما يفعل، سورۃ انبیاء نمبر 23 کی آیت ہے، ومن رد حکم کتاب کان من الکافرین، جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اللہ تعالیٰ کتاب کے رد کرتا ہے وہ کافروں میں سے. شیخ صاحب فوزان فرماتے ہیں، سنے غور سے، فمن رد حکم الکتاب والسنۃ، جو اللہ تعالیٰ حکم کتاب اور سنت سے دونوں کو جو رد کرتا ہے، واعترض على ذلك، اس پر اعتراض بھی کیا ہے، وذهب الى العقل والتفكير، اور صرف بحث عقل اور اسی کے پیچھے لگا ہے، اس پہ غور فکر کرتا رہا، صار من الكافرين، وہ کافروں میں سے ہوا، لان الايمان بالكتاب والسنه هما ركن من اركان الايمان، تو کتاب اور سنت پر ایمان ارکان ایمان میں سے دو ارکان ہیں، کہ سنت بھی ارکان ایمان میں سے. جی شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ قرآن اور سنت ارکان ایمان میں سے، صحیح ہے نہیں؟ کیسے؟ کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. بارک اللہ فیکم. اور آخر میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الى اللہ، سن لیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح تعالیٰ بغض کرے گا، ابغض الرجال الى اللہ، جس طرح بغض نفرت کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں، الالد الاخصم، جو جھگڑالو ہیں، بحث و بحث کرنے والے ہیں، بے سود جھگڑے کرنے والے ہیں، حق کی تلاش میں نہیں، محض وقت گزارنے کے لیے، اور ایسے مسائل میں الجھ جاتے ہیں جن مسائل کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں الد الاقسم ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو بھی قرآن مجید کے حکم کے پر اعتراض کرتا ہے یا رد کرتا ہے تو الد الاقسم میں سے ہے، اور وہ کافرین میں سے ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. انہیں جملوں کے تعلق سے دیکھیں گے اگلے درس میں، علامہ ابن عبدالعزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، چند اور علمی باتیں ہیں، مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.